الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أو يقولوا ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ النور کا مطالعہ کر رہے تھے, گزشتہ مرتبہ تو گفتگو نہیں ہو سکی اس موضوع پر, لیکن آج ہم دوبارہ سورۃ النور کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. آیت نمبر 50 تک مطالعہ مکمل ہوا تھا, سورۃ النور کی آیت نمبر 51 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر تھا, ان کا بیان یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے فرار اختیار کرتے ہیں. اس پر قرآن نے کہا کہ ماننے کا دعویٰ تو ہے مگر اطاعت اگر نہیں کرتے تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے. مزید یہ ذکر آئے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف کہ جو اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. دعویٰ تو ہے اللہ کو رسول کو ماننے کا مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے کو تیار نہیں ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر آمادہ نہیں ہے. یہ ہے منافقین جن کا تذکرہ آیا. مزید ذکر آیا کہ اگر کہ ان کو اپنا مطلب نظر آتا ہو, مطلب کی بات ملتی ہو, اپنا مفاد ملتا ہو تو فوراً آگے بڑھ کر بات قبول کرتے ہیں. جیسے کبھی اگر مالی غنیمت ملنے کا اندیشہ ہو تو فوراً نکل پڑیں گے اللہ کی راہ میں قتال کے لیے, اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے بلکہ اس لیے کہ مالی غنیمت میں سے کچھ ان کو حصہ مل جائے. مزید ذکر آئے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بارے میں شک میں مبتلا ہے اور یہ اس خوف میں مبتلا ہے. کیا قرآن نے سوال کیا کہ کیا اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ تو ظلم کا معاملہ کریں گے؟ معاذ اللہ, قطعاً ایسا نہیں, بلکہ فرمایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں, اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اور اصل بات کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کا دعویٰ ہے مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے. یہ گزشتہ آیات تھیں جن میں نفاق اور منافقین کے حوالے سے گفتگو تھی. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 51 سے. اب جو آیات ہیں ان میں سچے ایمان والوں کا ذکر ہے. ارشاد ہوا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسول ليحكم بینهم. اہل ایمان کا قول تو یہی ہوتا ہے کہ جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما لیں, اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, تو قول کیا ہوتا ہے ایمان والوں کا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی فلاح پانے والے ہیں. یہ ہے اصل کامیابی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف آنا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنا. جو یہ کرے وہ سچے ایمان والے ہیں. اسی پر دو ہفتے پہلے, دو جمعے پہلے بات ہوئی تھی. ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ آج اللہ کا کلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں, چاہے وہ ہمارے لباس سے متعلق ہوں, وہ ہمارے حلال حرام کی تمیز سے متعلق ہوں, وہ ہمارے معاملات کی درستگی سے متعلق ہوں. زندگی کے شب و روز میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات موجود بھی ہیں. اگر کہیں ہمیں علم نہیں تو بتانے والے اہل علم بھی موجود ہیں. اب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آیا یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو معلوم کر کے ان پر عمل کریں, یا وہی دنیا کا چلن ہے کہ نماز روزے تک تو دین ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنے کاروبار, اپنے معاملات, اپنی خوشی, اپنی غمی, اپنے شب و روز دیگر معاملات میں ہم معلوم ہی نہ کرنے کی کوشش کریں یا عمل کرنے کی کوشش نہ کریں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر؟ تو یہ ایسا طرز عمل ہے جو منافقین کا تو ہو سکتا ہے مگر سچے ایمان والوں کا نہیں ہو سکتا. مزید ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وَيَخْشَ اللَّهَ, اور اللہ کی خشیت اختیار کرے. کس بات کی خشیت؟ کس بات کا خوف؟ کہ کل اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں اپنا کلام عطا کیا تھا, میرے رسول کو تمہارے پاس بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میرے رسول کے احکامات تمہارے سامنے تھے، تم نے کیا اس پر عمل کیا؟ آیا جھٹلایا یا مانا؟ آیا عمل کیا یا رد کر دیا؟ اس بات کا جسے خوف ہو، اس بات کی جسے خشیت ہو کہ کل مجھے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، اس کا ذکر ہے. مزید فرمائے کہ ویتقی، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کرے، فاولائک ھم الفائزون، تو یہ لوگ ہیں جو فائز یعنی فوز یعنی فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اسلام اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر حد درجے ممکن حد تک عمل کیا جائے، زندگی کے تمام گوشوں میں اور ہر ہر موقع پر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم کیا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا، جو یہ روش اختیار کرے ان کے لیے کامیابی ہے. اگلی آیت میں پھر منافقین کا ذکر ہے. ان کا ذکر آیا کہ یہ لوگ اللہ کی زوردار قسمیں کھاتے ہیں کہ بس اے نبی اگر آپ انہیں حکم دے دیں تو یہ ضرور اللہ کی راہ میں نکل پڑیں گے. ان کو کہا گیا کہ دیکھو قسمیں نہ کھاؤ، اطاعت قبول کرنا یہ پسندیدہ بات ہے، یعنی تم دعوے نہ کرو کہ بس حکم آج ہم نکل پڑیں گے اللہ کی راہ میں. حکم کے انتظار کائے کو کرتے ہو؟ رسول تو خود اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اپنے صحابہ کو لے کے نکلتے ہیں قتال کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے. تمہارے اندر تو سرخاب کے بل لگے ہوئے کہ تمہارے گھر میں آگے کو تمہیں پکار لگائی جائے، جبکہ پکار تو آ رہی ہے، اللہ کے احکامات تو آ رہے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قسمیں نہ کھاؤ اپنے ایمان پر، بلکہ اطاعت قبول کرو، یہ پسندیدہ بات ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہمارا صرف دعویٰ ہے اسلام کو ماننے کا، یا ہمارے شب و روز کے معاملات اس کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں؟ جیسے کہ حدیث شریف میں آیا، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اس کی زندگی، اس کی گفتگو، اس کا کردار بتائے گا کہ یہ اللہ کو ماننے والا. یہ تو حدیث ہے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اس کے تسلسل میں تشریح کے طور پر اگلا جملہ بھی سماعت فرما لیجیے، امتی کون ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہے جو مومن سے مطالبہ ہے. وہ چلتا پھرتا نمونہ ہوگا اللہ کی اطاعت کا، وہ چلتا پھرتا نمونہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ کی پیروی، اس کے شب و روز گواہی دیں گے ہاں یہ اللہ کا بندہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. یہ اظہار ہوتا ہوا دکھائی دے تو ایمان کی گواہی موجود ہے، اور اگر یہ اظہار دکھائی نہ دے تو سوچنا پڑے گا کہ واقعتا ایمان ہے یا نہیں ہے. اگلی تین آیات میں بھی اطاعت رسول کے حوالے سے بڑی پرزور بحث اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور زوردار انداز میں اطاعت رسول پر زور دیا گیا ہے. یہ بارہا بات آتی رہی ہے اور آتی رہے گی. ہمارے اس دور میں جہاں اور بہت سارے فتنے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا فتنہ انکار سنت یا انکار حدیث کا ہے، ایک بہت بڑا فتنہ اطاعت رسول سے انکار کا ہے. ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں گفتگو کرتے ہوئے ملیں گے، کہیں میڈیا میں، کہیں ہمارے آپس کے معاملات میں، ہمارے آپس کے تعلقات کے رکھنے والوں میں، کہ جو کہتے ہیں قرآن کافی ہمارے لیے اور کسی شے کی ضرورت نہیں. یہ زبان سے عام باتیں، یہ فتنہ اس طور پر، اور اس فتنے سے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی عطا فرمائی تھی 1400 برس پہلے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جان لو ایک وقت آئے گا، ایک پیٹ بھرا شخص ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر کہے گا، دیکھو بھائی جو قرآن میں حلال وہ حلال، جو قرآن میں حرام وہ حرام، جو قرآن میں میرے بس ممان، اس کے سوا کسی اور شے کی ضرورت نہیں. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے 1400 برس پہلے کی، اللہ کے رسول کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا کہ جان لو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، وہ مثلہ اور اس کی طرح بھی دیا گیا ہے. وہ اس کی طرح کیا ہے؟ جسے آپ اور میں عام الفاظ میں سنت اور حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مثالیں بارہا آتی رہی ہیں، آتی رہیں گی آئندہ بھی، اور آن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی جو سادہ اور عام الفاظ میں سنت اور حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہے. اور اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کے حکم اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. قرآن تو اللہ کا قول ہے, یہ تو اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم کدھر ہے؟ وہ ہمیں احادیث میں معلوم ہوگا, وہ علماء بتائیں گے کہ کن کن ارشادات میں حکم بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کرنے کا, کن کن ارشادات میں منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں. اور یہی قرآن کہتا ہے سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں, ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جس بات کا حکم دے اس سے مانو, اور رسول تمہیں جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو قرآن میں تو اللہ کا حکم آئے گا, رسول علیہ السلام کا حکم تو میں حدیث میں معلوم ہوگا. یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت جس پر بارہا گفتگو ہوتی رہی, آج پھر یہ موضوع اس مقام پر واضح ہو کر مزید آ رہا ہے. آیت نمبر 54 میں فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے نبی علیہ السلام فرمائیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, تو یقیناً رسول پر وہ ذمہ داری ہے جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی, اور تم اس کے جواب دے ہوگے جس کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی. اس میں دو تین پہلو سمجھنے کے, رسول آئے اور انہوں نے پیغام پہنچا دیا, ان پر پہنچانے کی ذمہ داری, تم پر قبول کرنے اور عمل کرنے کی ذمہ داری. رسول سے پوچھا جائے گا پہنچانے کے متعلق. قرآن نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 6 میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا, عوام انسان عام لوگ, اور ہم ضرور پوچھیں گے مرسلین رسولوں سے بھی. رسولوں سے کیا پوچھا جائے گا؟ پیغام پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر 7,25,000 صحابہ کرام سے کم و بیش جو موجود تھے اس بات کی گواہی لی کہ میں نے پہنچا دیا. اللہ حل بلغت, آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے پیغام کو پہنچا دیا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے حق وصیت, حق نصیحت, حق امانت ادا فرما دی اور پیغام پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول تو گواہی لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بات, پیغمبر کا کام پہنچانا ہے, منوانا نہیں. سورہ الغاشیہ میں ہم سنتے اور پڑھتے ہیں فذکر انما انت مذکر لست علیہم مسیطر, اے نبی تذکیر کیجئے, نصیحت فرمائیے, آپ نصیحت فرمانے والے ہیں, بالجبر قبول کروانا آپ کی ذمہ داری. تو پہلی بات, رسول پر ان کی ذمہ داری ہے, ان کا کام پہنچانا ہے, منوانا ان کا کام نہیں, وہ تو پہنچا گئے. دوسری بات, تم پر تمہاری ذمہ داری, تم سے سوال ہوگا کہ پیغام پہنچا تم تک, تم نے پیغام قبول کیا کہ نہیں, تم سے سوال ہوگا تم نے پیغام کے تقاضوں پر عمل کیا کہ نہیں, تم سے سوال ہوگا کتاب تم تک پہنچی, رسول علیہ السلام کا اسوہ تم تک پہنچا, تم نے عمل کیا یا نہیں کیا. اس دور میں وہ منافقین بھی تھے جو اطاعت رسول سے انکار کرتے تھے, ان کو بھی بتا دیا گیا پیغمبر کا کام تو پہنچا دینا ہے, تم مانتے ہو نہیں مانتے, یا قبول کرتے ہو نہیں کرتے, عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے, اس کے جواب دے تم ہوں گے. اسی طرح دینی اجتماعیتیں ہوا کرتی, ان کا ایک نظم ہوا کرتا ہے, اور اسلامی تعلیمات کے مطابق دینی اجتماعیت کیسے قائم ہو؟ ایک امیر ہونا چاہیے جس کے ہاتھ پر بیعت ہو, وہ امیر اپنا ذمہ دار ہے اور اس کے مأمورین یعنی امیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے, امیر کے پیچھے چلنے والے وہ اپنے ذمہ دار ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم دوسروں کی غلطی کو اپنے لیے غلط ہونے کا جواز بنا لیتے ہیں, ارے بھائی یہ بھی تو فلاں بات کے اوپر عمل نہیں کر رہا, میں کیوں کروں؟ تو وہ فلاں اپنا جواب دے ہے, حتیٰ کہ جماعت کا امیر اپنا جواب دے, جیسے رسول اللہ اپنے جواب دے, جس صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے جواب دے. تو دوسروں کی غلطی تمہارے لیے غلط ہونے کا جواز نہیں ہو سکتی, ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے. یہ بات بھی قرآن کہتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں ارشاد ہوا وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے حضور پیش ہوگا, ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے. رسول اپنا جواب دیں گے علیہ السلام, امت اپنا جواب دیں گے علیہ السلام, امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کوئی امیر ہے وہ اپنا جواب خود دے گا, کوئی مأمور اس کے زیر تحت ہے وہ اپنا جواب خود دے گا, ایک باپ ہے وہ اپنا جواب خود دے گا, ایک بیٹا ہے وہ اپنا جواب خود دے گا. کسی دوسرے کا غلط ہونا میرے لیے غلط ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا, ہر ایک اپنا جواب دے ہے. ارشاد ہوا فَإِن تَبَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیر لیا، رسول کی اطاعت نہ کی، رسول کے حکم پر عمل نہ کیا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو رسول پر اسی قدر معاملہ ہے جس قدر ان پر ذمہ داری ڈالی گئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر اس قدر معاملہ ہوگا جتنی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، پھر اطاعت رسول پہ غور کیجئے کتنا زور ہے، اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. ایک جگہ قرآن کہتا ہے سورہ آراف میں آیت نمبر 158 میں، اگر تم سورہ نام میں بھی اگر قرآن کی اتباع کرو گے تو ہدایت ملے گی، اگر قرآن کی اتباع کرو گے تو ہدایت ملے گی، یہاں قرآن کہنا ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی. ہدایت دو چیزوں سے مکمل ہوئی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو کو ملائیں گے تو ہدایت مکمل ہوگی، چاہے 1400 برس پہلے کوئی تھا یا 1300 برس پہلے، یا آج کھڑا ہو کر کوئی کہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی، کسی اور شے کی ضرورت نہیں، وہ قرآن کے مطابق گمراہی کی بات کر رہا ہے، وہ حدیث کے مطابق گمراہی کی بات کر رہا ہے. قرآن تو اطاعت اللہ کے رسول کی لازم قرار دیتا ہے ہدایت کے لیے، حتیٰ کہ قرآن اللہ کی اطاعت کے لیے رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیتا ہے. قرآن نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی. یہاں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول علیہ السلام پر تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے. اب تم نہ مانو تمہارا قصور، تم عمل نہ کرو تمہارا قصور، تم فراموش کرو تم اس کے جواب دہ ہو گے، رسول تو اپنی ذمہ داری ادا کر چکے. اگلی آیت بھی بہت قیمتی ہے، اس کو کہتے ہیں آیت استخلاف، وہ آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خلافت عطا کیے جانے کا وعدہ دیا ہے. آیت استخلاف وہ آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خلافت عطا کیے جانے کا وعدہ فرمایا ہے امت کے لیے. ارشاد ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. کیا وعدہ فرمایا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور انہیں زمین میں استخلاف یعنی خلافت عطا فرمائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اس سے قبل لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خلافت عطا فرمائی تھی. یہ اللہ کا بالکل واضح وعدہ ہے اس مقام پر اپنے ان بندوں سے جو واقعتاً ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضوں یعنی اعمال صالحہ پر عمل کریں. اس زمن میں بھی چند باتوں کی وضاحت ضروری ہے. پہلی بات، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وعدہ اللہ کا پورا ہو گیا اور یہ وعدہ بس 1400 برس پہلے کے لیے تھا، آئندہ کوئی خلافت قائم نہیں ہوگی، تو یہ خیال باطل ہے، یہ مسلمانوں کو مایوس کر دینے والی بات ہے، اور یہ امت کی اجماعی رائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف بات کرنے کا معاملہ ہوگا. اگر کوئی یہ کہے کہ خلافت کا وعدہ بس 1400 برس پہلے کے لیے تھا اور وہ رسول اللہ کے ہاتھوں دین غالب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور 30 برس خلافت راشدہ قائم رہی، آپ کو یہ خلافت قائم نہیں ہوگی، یہ کہنا یہ قرآن حکیم کی دیگر آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متصادم بات ہی نہیں، غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ قیامت سے قبل اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ، وہ احادیث میں آپ کو آگے چل کر ابھی سناؤں گا. ایک خیال بعض لوگوں کا یہ ہے کہ بس ایمان قبول کر لیں اور ہم نیک اعمال کرتے چلے جائیں تو خود بخود خلافت قائم ہو جائے گی. یہ خیال بہت اچھا ہے، یہ خیال بہت اچھا ہے، لیکن یہ رسول اللہ علیہ السلام کی جد و جہد سے مطابقت نہیں رکھتا. اعمال صالحہ میں کیا ہماری نمازیں ہوں گی جو رسول اللہ کی نمازیں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم سب کی ساری امت کی ملا کر تہجد کا کیا عالم ہوگا جو رسول اللہ کی تہجد کا عالم ہوگا؟ لیکن کیا رسول اللہ نے صرف نمازیں ادا کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف تہجد ادا کی؟ صرف قرآن کی تلاوت کی؟ صرف کچھ تعلیم و تربیت کا اہتمام فرماتے صحابہ اکرام کی بس؟ صرف کچھ مبلغین کچھ علاقوں میں بھیج دیے کافی؟ نہیں. اگر صرف یہ کرنا ہوتا تو اس پوری کائنات میں مقدس ترین خون اللہ کے رسول کا تھا، اللہ بہنے نہ دیتا طائف کی گلیوں میں، اس پوری کائنات میں مقدس ترین خون اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہنے نہ دیتا احد کے میدان میں، اس پوری زمین پر انبیاء کی جماعت کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی ہے، اللہ اپنے نبی کے مقدس صحابہ کی 259 جانے نہ دیتا جو گئی ہیں اللہ کے دین کی جد و جہد میں. تو اعمال صالحہ سے فقط مراد چند عبادات کا اہتمام نہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، تراویح، اعتکاف، سب مبارک، سب مبارک، سب مبارک، لیکن اعمال صالحہ ان تک محدود نہیں، امت سے انفرادی اعمال سے آگے بڑھ کر اجتماعی اعمال کا مطالبہ بھی ہے. وہ اجتماعی اعمال کیا ہیں؟ اللہ کے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانا، یہ اجتماعی ذمہ داری ہم سب کی، اللہ کے اس دین کی دعوت کو انسانیت تک پہنچانا اجتماعی فریضہ ہے امت، اللہ کی زمین سے ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام زندگی دین اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا اجتماعی فریضہ ہے امت. یہ والے اعمال صالحہ ہم بھولے ہوئے ہیں اصل، اس لیے کیا عمروں کی ادائیگی میں کوئی کمی؟ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں حد سے زیادہ لوگ تھے اس وقت عمرے میں، رمضان شریف میں، کوئی دعاؤں میں کمی ہے؟ مسجدیں 2.25 لاکھ مسجدیں پاکستان میں کم و بیش جو چھوٹی پڑ جاتی ہیں، کیا عالم ہوتا ہے عید کے دن، آپ خود دیکھتے اپنے محلے کے اندر اس مسجد کے اندر کوئی کمی ہے؟ دیکھیں کیا وجہ ہے آج خلافت قائم نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے کہ ہم رو رہے ہیں برما کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر، مگر ہم محمد بن قاسم کی طرح کسی ایک کو بھی بھیجنے کے لیے تیار اور آمادہ یہ ہے ہی نہیں اس حیثیت میں کہ ہم کر سکیں؟ کہاں ہے خلافت؟ روزے بھی ہوئے، نمازیں بھی ہوئی، تراوی بھی ہوئی، عمرے بھی ہوئے، حج بھی ہو جائے گا، کہاں ہے خلافت؟ تو بھائی اعمال صالحہ پر وعدہ ہے یقیناً، لیکن یہ اعمال صالحہ صرف چند انفرادی عبادات یا معمولات تک محدود نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ اجتماعی اعمال صالحہ، اجتماعی فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے، جہاں دین کی دعوت و تبلیغ پوری امت پر فرض لازم، جہاں دین کے نفاذ کی جد و جہد امت پر لازم، یہ جب ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو. 12 وہ آیت سنائی گئی، اللہ کرے کہ آپ سب کو ہم سب کو یاد بھی ہو جائے، عید کے خطبے میں بھی سنائی گئی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والوں کا تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی جد و جہد کرو گے، ینصرکم و تمہاری نصرت فرمائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے، یہ اللہ کا وعدہ آج بھی ہے. لیکن کب؟ جب امت اپنے اجتماعی اعمال صالحہ یا اجتماعی فرائض کو ادا کرے گی تو یہ اللہ خلافت بھی انشاءاللہ زمین پر عطا فرمائے گا. فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اللہ نے ان سے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. جب یہ ہوگا تو کیا کچھ ہوگا؟ فرمائے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے اس دین کو استحکام عطا فرما دے گا جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. خلافت کا نظام قائم ہوگا تب دین کو استحکام ملے گا. ابھی دین کے بہت سے احکامات پر عمل ہو ہی نہیں رہا، اجتماعی احکامات بہت سے ایسے ہیں کہ جس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظام خلافت قائم نہ ہو. نظام خلافت کیا ہوگا؟ جس میں بالادستی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی ہوگی، انسانی قانون کی بالادستی نہیں ہوگی. جس میں وقت کا حکمران یعنی خلیفہ وہ اللہ کا نمائندہ تو ہوگا اور قوم کا خادم ہوگا، جاگیر نہیں ہوگی یہ پوری سلطنت کے وسائل اس کی، وہ قوم کا خادم ہوگا، وہ جواب دہ بھی ہوگا، جہاں سیدنا عمر سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اے عمر تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم مہر کی کوئی لمٹ مقرر کرو؟ اور کس نے بات کہی تھی؟ ایک بوڑھی اماں نے، ایک بوڑھی اماں نے سیدنا عمر فاروق راہ چلتے پوچھ لیا، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اچھا دلیل کا، دلیل قرآن میں، قنطارہ ڈھیروں کا لفظ ہے قرآن میں، اس کا مسئلہ بھی سمجھ لیں. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ڈھیروں مال بھی دے دیا ہے خوشی خوشی, واپس نہیں لے سکتا. یہ جو طلاق دے کر واپس لیتے ہیں یہ حرام ہے, غلط ہے. اور حدیث کیا ہے؟ حدیث میں لفظ آیا کہ تحفہ دے کر واپس لینا, تحفہ دے کر واپس لینا ایسے ہی ہے جیسے کتے نے قے کی ہو چاٹنا شروع کر دے اس کو. جتنی کراہیت والی مثال تو یہی کر رہے ہو تم. جو خوشی خوشی شادی پہ بیوی کو دے دیا وہ اس کا ہو گیا بھائی, طلاق بھی اس کو واپس نہیں دلوا سکتی آپ کو. اور مجھے دے دیا, دے دیا ختم. خلا کے اندر ہوتا ہے کہ بیوی کو چھوڑنا پڑتا ہے. طلاق دی, جو دے دیا وہ دے دیا, چاہے گھر دیا, جائیداد دی, کچھ بھی دیا. اب یہ واپس لینا, ایسا میں دوبارہ کر رہا ہوں حدیث مسلم کی کہ کتے نے قے کی ہو اور اس کو وہ چاٹے. چن چن کر ہی مثالیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دی تاکہ ان گندے اعمال کی گندگی اس کا بھی ادراک اور احساس ہو اور ان گندے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. بہرحال وہ بوڑھی اما نے کہا کہ عمر دیکھو قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ ڈھیروں بھی دے سکتا ہے. تو عمر فاروق نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بوڑھیا کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے جنہوں نے مجھے دین سکھا دیا. یہ تھے اس وقت کے خلیفہ. بہرحال تو خلافت کا وعدہ ہے, جب خلافت قائم ہوگی تو اللہ کا دین اس کو استحکام ملے گا. یہ ہے پہلا معاملہ, گویا دین کا استحکام اس کے لیے خلافت کے نظام کا قیام لازمی امر اور ضروری بات ہے. دوسری بات, وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اللہ ان کے خوف کو امن کی کیفیت سے بدل دے گا. جب تک اللہ کا دین نافذ نہ ہو خوف ہی خوف ہوگا. موبائل فون ہمارے بند ہو گئے, اب پری پیڈ سروس کی بند کرنے کی بات کی جا رہی, کتنا خوف ہے آج ہمارے اوپر. رمضان میں 180 لاشیں گر گئے کراچی کے اندر, خوف نہیں ہے ہمیں. کب ہوگا خوف ختم؟ جب ایک اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو سارے خوفوں سے اللہ تمہیں آزاد دے دے. ایک سے ڈرنا چھوڑ دیا اس کا حکم نافذ نہیں کر رہے, سب سے ڈر رہے ہیں. اب ہم موبائل سے بھی ڈرتے ہیں پھٹنا جائے, ہم بس سے ڈرتے ہیں کہ اس پہ بیٹھیں گے تو وہ بم بلاسٹ نہ ہو. کتنا خوف ہے آج, جب اس سے ایک سے ڈرو گے تو سب کا ڈر ختم ہو جائے گا. اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس ایک کو ہم نے چھوڑا, اس ایک کے قانون کو چھوڑا, اس ایک کے دین کو چھوڑا, تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ غور کر لیجیے, اس ایک کے دین کی بات کرنے والوں پر ہم نے گولیاں چلوا دی. اسلام آباد میں کیا کچھ ہوا تھا سب کو معلوم ہے. ان کی بجلی بند, ہمیں بجلی کا کرائسس. ان کا کھانا پینا بند, ہمیں گندم کا کرائسس, چینی کا کرائسس. ان پر گولیاں برس رہی, ہم پہ گولیاں برس رہی, ڈرون حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. غور کیجئے گا, اس کے دین پر بات کرنے والے, اس کے دین کے لیے کچھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ظلم ہوا تو آج وہی نتائج اس پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہے ہیں. تیسری بات, یعبدوننی, میری عبادت کریں گے, لا یشرکون بی شیئا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. عبادت کب مکمل ہوگی؟ جب اس زمین پر اللہ کا دین قائم ہوگا. عید کے دن میں نے عرض کیا تھا ہماری اصل عید کب ہوگی؟ اس دنیا میں, جب اس کا حکم واقعتا نافذ ہو. یہ کون سی عید تھی جو ہم نے منائی؟ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمان در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور, سب کے موبائل فون بند تھے عید کے دن. یہ عید تھی ہماری؟ لوگ اپنے بچوں کو پارکوں میں لے گئے, پارکوں سے نکال دیا گیا, پارک سے نکال دیا گیا, شہر دو یا تین دن جام پڑا رہا. ہمارا عید کے دروں, یہ عید تھی ہماری؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ کہاں کھڑے ہیں آج ہم؟ کب ہوگی ہماری عید؟ یا عبدوننی, میری عبادت کریں. اور وہ عبادت کون سی بھائی؟ جمعے کی دو رکعت والی نہیں, صرف پانچ وقت کی نماز والی نہیں, صرف رمضان کے روزہ تراویح اعتکاف کی حد تک نہیں, آپ کے میرے گھر میں اللہ کی عبادت, آپ کی میری دکان پر اللہ کی عبادت, آپ کی میری عدالتوں میں اللہ کی عبادت, آپ کے میرے نظام حکومت میں اللہ کی عبادت. وہ کب ہوگی؟ جب اس زمین پر اللہ کا عطا کردہ خلافت کا نظام قائم ہوگا. یہ اس کی برکات. کن سے وعدہ ہے؟ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے. کون سے اعمال صالحہ؟ انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اجتماعی سطح والے. تو اللہ کا وعدہ ہے, جیسے اس نے پچھلوں کو خلافت دی, اللہ تمہیں خلافت دے گا. کیا ہوگا؟ اللہ دین کو استحکام دے گا جو اس نے تمہارے لیے پسند کیا. اللہ تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا, اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے. شرک صرف بت کے سامنے سجدہ ہی نہیں, اپنے جیسے انسان کے قانون کو اللہ کے قانون پر ترجیح دینا بھی شرک ہو جائے. اللہ کے نظام کے مقابلے میں مخلوق کے نظام کو قائم کرنا اور نافذ کرنا, یہ بھی شرک ہے. شرک اس سطح پہ بھی سمجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. فرمایا ومن کفر بعد ذلک, اور جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا. اتنے واضح اللہ تمہیں بشارات کے اشارے دے رہے, اتنی خوشخبری اللہ سنا رہے, اب بھی نہیں مانو گے, اب بھی اس کے دین کے جد و جہد کے لیے نہیں اٹھو گے. ومن کفر بعد ذلک, اس کے بعد بھی کوئی کفر کرے, فاولئک هم الفاسقون, تو یہی لوگ ہیں جو فاسق یعنی نافرمان ہیں. اب میں آپ کو وہ چند احادیث سناؤں, بہت توجہ سے سنیے گا. میں نے چاہا کہ گفتگو کے آخر میں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ حدیث پہنچ سکے جو ہمارے سامنے نہیں ہے آج, پتہ نہیں کیوں نہیں, جس میں بڑی موٹیویشن, بڑی ترغیب و تشویق ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت میں, میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی, میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھے, اس کے مغرب بھی دیکھے, پوری زمین میرے رب نے مجھے لپیٹ کر دکھا دی. کیا مشکل ہے اللہ کے لیے, جو رب پوری کائنات کی سیر کرا رہا ہے معراج کی شب میں, اپنے حبیب کو زمین دکھانا کیا مشکل اس کے لیے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی گئی. یہ کسی 10 روپے کے اخبار کی خبر نہیں ہے جس پر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں, پوچھتے بھی نہیں. یہ جھوٹے چینلز کی خبریں نہیں ہیں جو جھوٹی شک چیزیں دکھا کر بعد میں معافیاں مانگتے, جیسے وہ کوڑوں والی ویڈیو دکھا کر بعد میں معافی مانگتے. یہ الصادق المصدوق, یہ اللہ کے رسول کے لیے الفاظ ہے, عبداللہ بن مسعود کے رضی اللہ عنہ, الصادق سچ بولنے والے, المصدوق جن کی سچائی کی تصدیق کی گئی, الصادق المصدوق محمد الرسول اللہ کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم, ساری زمین میرے رب نے مجھے لپیٹ کر دکھائی اور اس کے مشرق و مغرب میں نے دیکھے, اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی گئی. دوسری حدیث مسند احمد میں, نبی علیہ السلام نے اپنے دور سے لے کے اس امت کے آخر تک 5 ادوار گنوا, یہ میں مختصر نرس کروں گا. آپ نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا میرا دور رہے گا, جب چاہے گا وہ ختم ہو جائے گا. پھر ثم تكون خلافۃ علی منہاج النبوہ, پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا. یہ خلفاء راشدین کا دور 30 برس, سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ کے حبیب نے فرمایا دوسرے دور کے لیے ثم تكون خلافۃ علی منہاج النبوہ, نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا. پھر آپ نے فرمایا جب اللہ چاہے گا یہ بھی ختم ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ ملکن عادن, کاٹ کھانے والی بادشاہت, ظالم جابر بادشاہ ہوں گے, اور مسلمانوں کی تاریخ بھری ہوئی ہے, جبر کریں گے, ظلم کریں گے, ایسے کہ جنہوں نے تبا تابعین کو اور تابعین کو شہید کروایا سینکڑوں کی تعداد, یہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے. یہ تیسرا دور شدید جبر کا, ظلم کا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ چاہے گا یہ بھی ختم ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ ملکن جبرین, مجبوری کی بادشاہت کے دور ہوں, جیسے کہ کبھی ہم مسلمان زیر تسلط رہے غیروں کے ایک آدھ صدی قبل کی بات اگر ہم کریں کم و بیش, اور اب وہ دور ہے کہ ہماری جسم آزاد مگر ہماری فکریں آزاد نہیں, بیٹھے ہوئے ہم پر ہماری قوم میں سے کچھ لوگ ہیں مگر ان کی ڈورے باہر سے ہلائے جاتی ہیں, مجبوری کا دور جی رہے اس کے اندر. پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ دور رہے گا, اور جب اللہ چاہے گا یہ دور بھی ختم ہوگا, اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کا ایک حصہ تو نکل گیا کہ ہمارے جسم آزاد ہو گئے, اب روح بھی آزاد ہو جائے, فکر و سوچ بھی آزاد ہو جائے, تو اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم کرنے کا کچھ شوق اور جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا اور عجیب بات, ثم تكون خلافۃ علی منہاج النبوہ, پانچویں دور کے لیے وہی الفاظ جو دوسرے دور کے لیے تھے, آپ نے فرمایا پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا. جو الفاظ دوسرے دور کے لیے تھے وہی کم و بیش الفاظ آخری دور کے لیے بھی, ہاں اس فرق کے ساتھ کہ اب کوئی ابوبکر صدیق نہیں آئیں گے, اب کوئی عمر فاروق نہیں آئیں گے, اب کوئی عثمان غنی نہیں ہوں گے, اب کوئی علی مرتضیٰ تو نہیں ہوں گے رضی اللہ عنہ مجمعین, مگر اصول وہاں سے, منہج ان کا, طریقہ کار ان کا, عدل ان کا, اس سے لے کر ایک نظام قائم ہوگا. یہ پانچواں دور اللہ کے نبی نے فرمایا جو آنا ہے ابھی انشاءاللہ. ثم سکتا, پھر اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے, اس کے بعد پھر قیامت. تیسری حدیث مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی گھر نہیں بچے گا مٹی گارے کا، سمٹ کہتے ہیں مٹی گارے کا بنا ہوا یا کسی جانور کی کھال کا بنا ہوا، یعنی خیمہ. کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دے. یا تو گھر والے کو عزت دے کر وہ اسلام کا کلمہ قبول کرے گا، مسلمانوں کے برابر کے حقوق پالے گا، یا اس گھر والے کو ذلیل کر کے، کیا مطلب، اس گھر میں رہے گا وہ چاہے کافر ہے لیکن اسلامی حکومت کی عبادت دستی قبول کرے گا اور اس کے زیر تحت اس کو زندگی بسر کرنی پڑے گی. ہر گھر میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل فرمائے گا. راوی کہتے پھر تو پورے کا پورا دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. ایک اور حدیث سنیے، ایک آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آتا ہے، ہمارے بہت سے ساتھیوں کو یاد بھی ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ آیت تین دفعہ قرآن میں آتی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بیان ہوا. اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، وہ دین حق دین اسلام دے کر، لیو بہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس پورے کے پورے زمین پورے کے پورے نظام پر اللہ کا یہ دین حق اللہ کے رسول کے ہاتھوں غالب ہو جائے. جب فتح مکہ ہو گئی، عرب کی حد تک دین غالب ہو گیا، تو مسلم شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بات تو پوری ہو گئی نا، دین غالب ہو گیا نا، اب تو مسئلہ معاملہ مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دین پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، اور عائشہ یہ تکمیل اس وقت ہوگی جب پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ ہے واضح بشارات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. میں نے ایک جائزہ کچھ دن پہلے لیا تھا، غالباً ایک جائزہ آج پھر لے لوں میں. ذرا بتائیے کتنے ساتھیوں نے یہ احادیث آج پہلی مرتبہ سنی، وہ ہاتھ کھڑا کر لیں، صرف ایک جائزہ لینا ہے. اور ذرا آپ سب بھی دیکھیں پیچھے مڑ کے، کتنے ہاتھ کھڑے ہیں ذرا دیکھیے. جزاکم اللہ. یہ مسلم کی روایات ہیں، یہ مسند احمد کی روایات ہیں. ہمارے ہاں مذہبی حلقوں میں باقاعدہ کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن آج وہ صرف نظر ہو گیا، آج کو نگاہوں سے یہ چیز اوجھل ہو گئی. اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور اس کے غلبے کی جد و جہد ہمارا فرض ہے، اور اس کی بشارات رسول اللہ دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت سے پہلے پورے روئے عرضی پر غالب ہونے کی بشارات دے کر گئے. یہ صرف فتح مکہ کی بشارات نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ ایران اور روم کی سلطنتوں کو مل جانا نہیں ہے دور فاروقی میں رضی اللہ عنہ، وہ تو 22 لاکھ مربع میل تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تھا، لیکن یہ ہونا ہے پورے روئے عرضی پر. اللہ ہمیں ان ارشادات کے نتیجے میں اس کا یقین عطا فرمائے. ہاں محنت بہت کرنی ہے، مشکلات بہت آئیں گی، مسائل بہت آئیں گی، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ان مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بشارات پہ یقین دے، اور ان بشارات کے نتیجے میں جو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے نظام خلافت کے قائم کرنے کی، اس پر عمل کی توفیق دے. کچھ حصہ رہ گیا وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے سمجھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.